بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں۔
ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ، امریکی نائب صدر کا دورہ ہندوستان، گجرات فسادات پر سیاسی جماعتوں میں کشمکش، ڈیٹرائٹ کے دیوالیہ ہونے کی داستان، شام مخالفین کو مسلح کرنے کا نیا بہانہ، رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
جی ہاں ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شام میں مسلح دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت اور امداد کرنے والے امریکہ اور اسرائیل نے اب شام میں ایران کی مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں۔
ایسے وقت میں جب امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کی جانب سے شام مخالف دہشت گرد گروہوں کی حمایت نے اس ملک کو خونریز جنگ میں جھونک دیا ہے، اقوام متحدہ میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے نمائندوں نے فریب کارانہ بیان دیتے ہوئے ایران پر شام میں مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے نمائندے نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں دعویٰ کیا ہے کہ شام کی حکومت ایران اور حزب اللہ کی حمایت سے عام شہریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں صہیونی حکومت کے نمائندے نے بھی واشنگٹن کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران علاقے کے بحران میں شدت کا سبب ہے اور وہ شام میں مداخلت کر رہا ہے۔ اسرائیل کے نمائندے نے دعویٰ کیا کہ ایران بدستور علاقے اور مشرق وسطی میں قیام امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس نے ایران کے خلاف مزید دباؤ بڑھائے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرق وسطی کی صورتحال روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن امریکہ اور غاصب اسرائیل کی جانب سے ایران پر علاقے میں جنگ اور بحران میں اضافے کا ذمہ دار ہونے کا دعویٰ محض رائے عامہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔ اتفاق سے مشرق وسطی امن کے عمل سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ میں جو سلامتی کونسل کو پیش کی گئی ہے، مشرق وسطی میں جنگ اور کشیدگی کے بنیادی حقائق کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے ایک حصے میں فلسطینیوں پر ہر روز اسرائیلی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں اور فلسطینیوں کو گرفتار کرنے، نیز ان کو ایذائیں دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے جس نے دہشت گردی اور بحران کھڑا کرنے کے ذریعے اپنے غیر قانونی وجود اور حکومت کا تحفظ کیا ہے، بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ شام کے نمائندے نے بھی اس سلسلے میں جو مستند رپورٹ سلامتی کونسل کو پیش کی ہے، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کی جانب سے ہتھیار شام میں دہشت گرد گروہوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے بشار الجعفری نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اقوام متحدہ نے صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، کہا کہ اسرائیل جولان کے مقبوضہ علاقے میں شام کے مسلح مخالفین کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے سراہا سے کہا کہ جو ممالک شام میں مسلح دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں، وہی اس ملک کو تباہ کرنے کا عامل ہیں اور شام کے بحران کے پرامن اور سیاسی حل میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں قطر، ترکی، سعودی عرب اور بعض مغربی ملکوں کی جانب بھی اشارہ کیا۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطی میں بحران اور جنگ کا گہرا رابطہ غاصب اسرائیل سے ہے۔ درحقیقت اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے مشرق وسطی کے علاقے میں امن و سلامتی کو کافی نقصان پہنچا ہے اور اب صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ عالمی برادری اب تک اسرائیل کو اس کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور اسرائیل کی کالونیوں کی تعمیر رکوانے یا صہیونی حکومت کی ایٹمی سرگرمیوں پر نگرانی جیسے مسائل کے بارے میں قانع نہیں کر سکی ہے۔ اسرائیل بدستور غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر جاری رکھنے اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور منظم طور پر انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف پر ذکر رہا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں اور فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کیے جانے کے بارے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس جارح اسرائیل کی ہمہ جانبہ حمایت کر رہے ہیں۔ حال ہی میں یورپی یونین نے ایک حیرت انگیز قدم اٹھاتے ہوئے حزب اللہ کے فوجی ونگ کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ شاید موجودہ حالات میں حقائق سے فرار کرنے کا سب سے آسان راستہ دوسروں کے خلاف پروپگنڈا کرنا اور الزامات عائد کرنا ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے لیے کی جانے والی یہی حماقتیں ہیں جو مشرق وسطی میں عالمی امن و سلامتی کے لیے اہم ترین خطرہ بنی ہوئی ہیں۔
ناظرین، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے گزشتہ دنوں ہندوستان کا دورہ کیا۔ وہ حالیہ چند مہینوں کے دوران ہندوستان کا دورہ کرنے والے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں۔ ان کے اس دورے کا مقصد ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی لین دین میں اضافہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض سیاسی معاملات میں بھی امریکہ ہندوستان کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
امریکہ کے نائب صدر کا دورہ ہندوستان نئی دہلی کے ساتھ علاقائی اور دو جانبہ تعاون کے فروغ کے لیے واشنگٹن حکومت کی کوششوں کا غماز ہے۔ جو بائیڈن کے ہندوستان کے چار روزہ دورے کا مقصد و ہدف سفارتی تعلقات کی تقویت اور تجارتی لین دین میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ جو بائیڈن گزشتہ تین دہائیوں میں ہندوستان کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی نائب صدر ہیں۔ وہ اپنے دورے میں اس ملک کے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات بھی کریں گے اور اس کے بعد ممبئی اور جموں کشمیر بھی جائیں گے۔ امریکہ کے نائب صدر کا دورہ ہندوستان ایسی صورتحال میں انجام پا رہا ہے کہ گزشتہ مہینے نئی دہلی میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی موجودگی میں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا چوتھا دور منعقد ہوا، لیکن یہ مذاکرات دونوں ملکوں کے درمیان آئندہ کے اسٹریٹجک مذاکرات کے حوالے سے سود مند واقع نہیں ہو سکے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی حکام کے نئی دہلی کے دورے چند لحاظ سے قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اس کوشش میں ہے کہ مختلف وعدوں میں جملہ انرجی کی بحالی جیسے وعدوں کے ساتھ ہندوستان کو اپنے کیمپ میں باقی رکھے۔ بالفاظ دیگر، امریکہ اس کوشش میں ہے کہ ہندوستان کو اپنی پالیسیوں کے دائرے میں لے آئے، اور یہ وہ موضوع ہے جس کی بنا پر ہندوستان میں بڑے پیمانے پر نکتہ چینی سامنے آئی ہے۔ ان اہم مسائل میں سے ایک جس کا امریکہ نے ہندوستان کو وعدہ دیا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا، ایٹمی تعاون کا موضوع ہے، جس کے قراردادوں پر دستخط بھی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہندوستان ایٹمی تعاون کے لیے امریکہ کے عملی اقدامات کا منتظر ہے۔ انرجی کے شعبے میں بھی امریکہ نے ہندوستان کو ایل این جی برآمد کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن یہ موضوع میں عملی نہ ہو سکا۔ اس روح سے ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی حکام کے نئے دہلی کے دورے ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے لیے اہمیت طلب بات یہ ہے کہ وہ 2014 میں امریکہ اور نیٹو فورسز کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد افغانستان میں زیادہ سے زیادہ شراکت کے لیے ہندوستان کو آمادہ کرے، جبکہ یہ ایسی صورتحال میں ہے کہ پاکستان اس حوالے سے شدید حساسیت رکھتا ہے اور اپنے روایتی رقیب کے عنوان سے افغانستان میں ہندوستان کے وسیع اثر و رسوخ کا مخالف ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس نے ہندوستان کی حکومت کو افغانستان کی تعمیر نو، خاص طور پر فوجی شعبے میں شراکت کے لیے محتاط کر دیا ہے۔ بہرحال، امریکہ کو ہندوستان سے توقع ہے کہ وہ افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے زیادہ شراکت کرے۔ امریکی فوج کے کمانڈر جنرل ڈمپسی کے دورے افغانستان کے ساتھ ہی امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کے دورے ہندوستان سے امریکہ کی علاقائی پالیسی میں افغانستان میں آئندہ رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے نئی دہلی کے کردار کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امریکہ افغانستان اور علاقائی تبدیلیوں کے لیے نئے منصوبوں کی تدوین کی کوشش میں ہے، اور اس کوشش میں ہے کہ ہندوستان کو اپنے قریبی پارٹنر کے عنوان سے اپنے ساتھ رکھے، جبکہ ایسی صورتحال میں ہے کہ ہندوستان کی پالیسی ہمیشہ ہی سے مشرق و مغرب میں اعتدال پسندی کی علامت رہی ہے، اور امریکہ کی اس درخواست پر ہندوستان میں شدید مخالفتیں سامنے آئی ہیں۔
ناظرین، گجرات فسادات کے حوالے سے ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار ظفر آغا اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں،
شکیل احمد صاحب کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ مسلم انڈین مجاہدین تنظیم کا قیام گجرات کے فسادات کے بعد ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جو دہشت گردی ہے وہ دہشت گردی کے جو واقعات پیش آئے اس میں گجرات فسادات کا بہت اہم رول رہا. ذاتی طور پر میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ میں اس بیان سے کافی حد تک متفق ہوں، بلکہ میں اس حد تک میرا خیال ہے اس سلسلے میں کہ انڈین مجاہدین تنظیم کوئی مسلمانوں کے قائم کردہ کسی بھی مسلم گروہ کی قائم کردہ تنظیم نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کو، پوری قوم کو دہشت گردی کی، پوری ہندوستانی مسلم قوم کو دہشت گردی کے کٹگھرے میں کھڑا کرنے کے لیے یہ ایک سازش تھی، یہ تنظیم بنائی گئی اور اس کے نام سے کہیں انڈین مجاہدین نام کی تنظیم بنائی گئی، اس کے نام سے جگہ جگہ بم دھماکے ہوئے اور بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جن میں مسلمان نوجوانوں کو پکڑا گیا تھا لیکن وہ پتہ چلا کہ اس میں کسی مسلمان نوجوان کو کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. مثلاً مالیگاؤں بم دھماکہ یا مکہ مسجد بم بلاسٹ یا سمجھوتا ایکسپریس کا بم بلاسٹ اور دوسرے بہت سارے اس کے علاوہ واقعات میں بھی عدالتوں نے ان مسلم نوجوانوں کو رہا کر دیا جن کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگائے گئے تھے. بات یہ ہے کہ یہ ہندوتوا سیاست کو چمکانے کے لیے، ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا سیلاب پیدا کرنے کے لیے دہشت گردی کی ایک وبا پیدا کی گئی تھی، جس کا مقصد جیسا میں نے عرض کیا مسلم قوم کو دہشت گردی کے کھڑے میں کھڑا کر ایک ہندو رد عمل پیدا کرنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں بیشتر جو حرکتیں ہوتی رہتی ہیں اور جب بھارتی جنتا پارٹی نے جو اس سلسلے میں اپنے اعتراضات شروع کیے ہیں، شکیل احمد کے بیان کے اوپر جو اعتراضات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور وہ اب ان کی سازش کھلتی جا رہی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کا شور مچا رہے ہیں. لیکن اب لوگوں کو یہ بات کافی حد تک سمجھ میں آنے لگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس نے جو اس سلسلے میں قدم اٹھایا ہے کہ وہ بھی کھل کر اس معاملے میں میدان میں آئی ہے، یہ مناسب قدم ہے اور اس سلسلے میں عوام کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے دہشت گردی کے تناظر میں وہ ختم ہونا چاہیے اور اس سازش پر سے پردہ اٹھنا چاہیے.
ناظرین، امریکہ کا شہر ڈیٹرائٹ گزشتہ دنوں دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس کا اعلان کرنا باقی ہے. البتہ امریکہ کی وفاقی عدالت نے اس کے اعلان پر باضابطہ طور پر پابندی لگا دی ہے. امریکی عدالت کا کہنا ہے کہ اس اعلان سے پہلے ان معاملات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے جس میں پینشنرز کے معاملات بھی شامل ہیں. امریکہ میں کار سازی کا یہ مرکز ڈیٹرائٹ کیوں کر دیوالیہ ہوا، اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
ایک امریکی عدالت نے ملکی کار سازی کے مرکز سمجھے جانے والے شہر ڈیٹرائٹ کے دیوالیہ ہونے کے اعلان کو روکنے کا حکم دیا ہے. امریکی عدالت کی جج روز میری اوکی لینا نے حکم دیا ہے کہ ڈیٹرائٹ شہر کے دیوالیہ ہونے کے اعلان مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ اس فیصلے میں پینشن حاصل کرنے والوں کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ شہر کے کل قرضے کا آدھا حصہ پینشن فنڈ سے تعلق رکھتا ہے. شہر کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیے جانے کی صورت میں پینشن حاصل کرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دو عشرے پہلے تک امریکی ریاست مشیگن کا صدر مقام ڈیٹرائٹ دولت و ثروت کی علامت سمجھا جاتا تھا. کارسازی کے دو سپر کارخانے جنرل موٹرز اور کرائسلر اسی شہر میں واقع ہیں اور اپنی ذیلی صنعتوں کے ساتھ مل کر یہ شہر امریکہ کا انڈسٹریل مرکز بن گیا تھا. چند برس پہلے تک امریکہ دنیا میں کار تیار کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا اور اس کی بنائی ہوئی گاڑیاں دنیا بھر کی شاہراہوں پر گھومتی پھرتی دکھائی دیتی تھیں۔ اس وقت ڈیٹرائٹ کے رہنے والوں کو دنیا بھر میں فروخت ہونے والی کاروں سے زبردست منافع حاصل ہوتا تھا، لیکن ڈیٹرائٹ کی اقتصادی رونق تا دیر قائم نہیں رہ سکی اور امریکہ میں کار انڈسٹری کے منافع میں کمی اور یورپ و ایشیا میں ابھر کر سامنے آنے والے طاقتور رقیبوں نے جنرل موٹر اور کرائسلر کے ساتھ ساتھ ان کی ذیلی صنعتوں کی مصنوعات کی عالمی منڈی کو بری طرح متاثر کیا۔ گاڑیوں کے فروخت میں کمی کی وجہ سے ڈیٹرائٹ کے انتظامیہ ٹیکس کی مد میں حاصل ہونے والی بھاری رقم سے محروم اور شہریوں کو مناسب خدمات فراہم کرنے کے قابل نہ رہی۔ اس کے بعد سے امریکہ میں کار انڈسٹری کا یہ مرکز ویران ہونا شروع ہوا اور لوگ شہر چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے۔ سن 1950 میں ڈیٹرائٹ شہر کی آبادی 20 لاکھ نفوذ پر مشتمل تھی، لیکن اب اس شہر میں صرف 7 لاکھ لوگ باقی بچے ہیں۔ لوگوں کے دیگر شہروں کی جانب کوچ کر جانے کے سبب اس شہر میں 80,000 مکانات خالی پڑے ہیں، جن میں سے زیادہ تر بینکوں اور مالیاتی اداروں کے پاس گروی ہیں۔ بہرحال 21ویں صدی کے دوسرے عشرے میں دولت و ثروت۔
اور ناظرین، اب ذکر کریں گے ہم شام کا، جہاں بحران بدستور جاری ہے اور زمینی سطح پر فوج اور دہشت گردوں کے درمیان لڑائی بدستور جاری ہے۔ البتہ شامی فوج نے مختلف علاقوں میں پیش قدمی کی ہے اور دہشت گردوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ شامی فوج کی اس کامیابیوں کا اعتراف خود دہشت گرد گروہوں نے بھی کیا ہے اور پسپائی کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی شام میں مسلح دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت اور امداد بڑھانے پر زور دے رہے ہیں تاکہ دہشت گردوں کو حتمی شکست سے نجات دلائی جا سکے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب مصطفیٰ زیدی صاحب۔ مصطفیٰ زیدی صاحب، آپ کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
میں بھی آپ کو سلام کہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی سلام کہتا ہوں۔
اس کے علاوہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عالمی امور کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر عرشی خان صاحب۔ عرشی خان صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی عرشی خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس سوال سے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے اس وقت شام میں لڑنے والے دہشت گرد گروہوں کے لیے اسلحہ جاتی امداد اور حمایت تیز کر دی ہے، اور امریکی کانگریس نے بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک بل منظور کیا جس میں اگرچہ یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ بڑے محتاط اور ہلکے پیمانے پر جو ہے وہ اسلحے کی سپلائی بحال کی جائے شام میں لڑنے والے دہشت گردوں کے لیے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کام جو کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ شام کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو کیا شام کو بحران سے نکالنے کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے؟
جی ہاں، اس وقت جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ صاحب یہ اس میں میڈیکل جو ہے وہ امداد ہے، اور اس کے علاوہ جو مہاجرین وہاں سے نکلے ہیں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں، ان کے لیے جو ہے یہ ہم امداد دے رہے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، اور وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، بظاہر یہی کہا گیا۔ اور بہرحال تھوڑا سا اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ اسلحہ تو خیر بہت دنوں سے دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ جو گروہ جو لڑ رہے ہیں وہاں پر، ایک تو یہ کہ 29-30 ملکوں کے یہ گروہ ہیں الگ الگ، جی آخری گروہ اب سنا ہے کہ پاکستان سے طالبان بھی وہاں پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں۔ بہرحال تو اب شامیوں کا یہاں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے سوائے اس کا کہ شامی عوام جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کے شہر برباد ہو رہے ہیں، ان کے مکان برباد ہو رہے ہیں، اور ان سارے اس میں جو مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے پھر کہا ہے کہ امداد دیں گے، تو ان میں جو آپس میں اختلافات ہیں ان کے لیے وہ کیا کریں گے۔ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا، ایک جملہ اس میں لکھا ہوا میں نے دیکھا رپورٹ میں، کہ ایسے گروہوں کو دیا جائے جو کہ ماڈریٹ قسم کے ہوں، یعنی جو انتہا پسند گروہ ہیں ان کے ہاتھ نہ چڑھے، تو اس کی کہاں سے گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ اصل میں دیکھیے، ہے قصہ یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب جو ہے وہ خصوصاً اس میں امریکہ، وہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گزشتہ 50-60 سال کی، تو یہ مختلف جگہوں پر جو ہے لاطینی امریکہ میں، ایشیا میں، فار ایسٹ میں، ये वक्तन फ़ौक्तन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हंगामा खड़ा किए रहते हैं और कोई ना कोई फसाद बर्पा किए रहते हैं। वहाँ की हुकूमतें हुकूमतों को तख्ता पलटते हैं, डिक्टेटरों को लाते हैं। और इस वक्त पोजीशन अजीब और गरीब यह है कि ये जो इन्होंने ये किया, इसमें इसराइल, सऊदी अरब, कतर और थोड़ा बहुत यूएई भी इसमें ज़रा पीछे से, लेकिन ये कि वो भी इन्वॉल्व हैं
जी।
ये सारे जो हैं वो मिले हुए हैं। इस वक्त जो है मुसलमानों को आंख खोलनी चाहिए कि वो ज़रा देखें कि ये हो क्या रहा है कि सऊदी अरब और इसराइल जो हैं वो, यानी ये तो बिल्कुल एक साफ आज भी आज की भी खबर थी कि इसराइल के थ्रू जो है सऊदी अरब जो है वो असलाह भेज रहा है वहाँ पर। अजीब और गरीब सूरत हाल है। लोग जो ज़रा इस्लामी नशात सानिया और ये सारी गुफ्तगू करते हैं उनको ज़रा सा इस मसले पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए अब
जी। प्रोफेसर अर्शी खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अर्शी खान साहब, जैसा कि जैदी साहब ने भी इशारा किया और आज एक खबर भी हमारे सामने आई कि जो जिसकी तस्दीक इसराइली रेडियो ने भी की है और मुख्तलिफ जराए से इसकी तस्दीक हो चुकी है कि सऊदी अरब ने 50 मिलियन डॉलर का असलहा इसराइल से खरीद कर शाम में सदर बशार असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले मुसलह गुरुहों को देने का फैसला किया है और ये असलहा तुर्की और उर्दन की सरहद के रास्ते दिया जाएगा। इसमें हल्के और भारी हथियार हैं जिनमें टैंक, छिगन, रॉकेट और मिसाइल भी शामिल हैं। तो ये शाम को असलहे की सप्लाई और इसमें जो है मुस्लिम ममालिक का इन्वॉल्व होना, ये सारी सूरत हाल किस तरफ हमें ले जा रही है?
देखिए, जो टोटल सिचुएशन अगर आप देखें कि सऊदी का जो ये एक्शन है या वहाँ पे जो सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जीआईडी, तो आप देखें कि जीआईडी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक सीआईए से रहा है, काफ़ी क्लोज ताल्लुक रहा है। अगर आप अफगानिस्तान में देखें कि जिस तरह से उन्होंने मुजाहिदीन को और बहुत सारे जंगजू लोगों को जिस तरह से उन्होंने ताबून किया और ट्रेनिंग दी और पैसे दिए मतलब पाकिस्तान के थ्रू, तो उसमें भी आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था और उसमें जीआईडी जो सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी उसका इन्वॉल्वमेंट था। इसकी निशानदेही आपकी स्टीव कॉल की किताब में है, घोस्ट वॉर है, और जो खुद सीआईए के बहुत बड़े ऑफिसर थे गैरी सी श्रोएन, जिन्होंने खुद अफगानिस्तान में काम किया और सैकड़ों मिलियन डॉलर खुद अपने हाथ से उन्होंने कई ग्रुप को उन्होंने दिया, तो ये बिल्कुल वाजह है कि किस तरह से एक गैर मुल्की मतलब ताकत दूसरे मुल्क में, खास करके शाम में वो ऑपरेट कर रहे हैं। बड़े ही प्लानिंग वे में, प्लान्ड वे में वो ऑपरेट कर रहे हैं और वो आज से नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शाम में जो बहरान शुरू हुआ उसके पहले से वो ऑपरेट कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। और जिस तरह से शाम में आप देखते हैं कि 40,000 वहाँ पे जो है फॉरेनर्स, मतलब 29 कंट्रीज के वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं और उनको मदद दी जा रही है, वो किस तरह से शाम में दाखिल हुए, कौन से कंट्री ने उनको वहां पे लाया, कौन सा ट्रांजिट पॉइंट था, वो तुर्की था या जॉर्डन था या कोई और दूसरी कंट्री था, वो कैसे उसके अंदर दाखिल हो गए, वो खुद इलीगलिटी को शो कर रहा है और ये शो करता है कि बहुत ही मुनज्जम तरीके से ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो अगर 50 मिलियन डॉलर या 1 बिलियन डॉलर की बात हो तो वो कोई एक, मैं समझता हूं कि एक नॉर्मल सी चीज होगी, इसलिए कि बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज वहां पे कर दी गई। मतलब जिस तरह से जो पूरा इंटरनेशनल लॉ है, यूएन का चार्टर है या जो आपके बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं या एक कंट्री का दूसरे कंट्री के लिए जो उसकी जो इज्जत होती है, जो उसके रिगार्ड्स होते हैं आपके कन्वेंशनल इंटरनेशनल लॉ के अंदर में और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अंदर में, उन तमाम चीजों को जो है बलाए ताक रख करके उसकी पामाली की गई। और मैं ये समझता हूं कि वहां पे बहुत सारे फोर्सेस वहां पे काम कर रहे हैं और वो इस्लाम के नाम पे काम कर रहे हैं, जबकि वो तमाम चीजें जो कर रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ चीजें हो रही हैं। इसलिए कि शाम में जो सिचुएशन थी, अगर आप पहले देखें बहरान से शुरू के पहले देखें तो लोग वहां पे महफूज थे, उनकी इबादतगाहें महफूज थी, उनके पढ़ाई मतलब जो तालीम इदारे काफी महफूज थे, लोगों को सैलरी मिल रही थी, लोग आपके 1.7 मिलियन कहते हैं कि पनाहगुजी हुए हैं, वो पनाहगुजी नहीं थे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम नहीं थी, अनार्की की सिचुएशन नहीं थी, तो ये सिचुएशन बनी कैसे? आप देखते हैं कि शाम में कभी बॉम्ब ब्लास्ट या कार बॉम्ब की वारदातें कभी नहीं हुई, तो ये चीजें कहां से आई? ये चीजें उन लोगों के साथ आए जो शाम के नहीं है बल्कि कहीं और के हैं, और वो वहां पे एक दहशतगर्दी का माहौल बनाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस्लाम से इसको टैग करना या जोड़ना, या किसी भी फिरके से, मतलब सुन्नी फिरका हो या इस्लाम हो या इस्लामिक प्रिंसिपल हो, इसको जोड़ना बिल्कुल ही गैर मुनासिब होगा। और मैं समझ, हिंदुस्तान में आप देखें कि बहुत सारे उलमाओं ने इसके खिलाफ बोला है, इसलिए कि टोटल जो वहां पे सीरिया में जो किया जा रहा है, चाहे वो इमदाद के नाम पे हो, सऊदी इमदाद हो या कोई भी चीज हो, वो बिल्कुल वहां पे दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे टोटल जो सिचुएशन है वो वहां पे जो आम जो लोग हैं आपके सीरिया में, जो आम एक जो सिटीजन है, अवाम है, उसको नुकसान हुआ है। और जो हुकूमत जिस तरह से वहां पे कामयाब होना, इसलिए कि हुकूमत का मेन मकसद है अवाम को तहफुज देना, स्टेट का मेन मकसद है अवाम को तहफुज देना, वो स्टेट नहीं कर पा रही। तो मैं ये समझता हूं कि जो टोटल पॉलिसी है वेस्ट की, खास करके मशरक वस्ता में, वो है फेल्ड स्टेट क्रिएट करना। मतलब अगर स्टेट को फेल करना, स्टेट को फेल करवा देना, ये है मेन मकसद। और इसी के लिए आप देखें कि वो तरह तरह की चीजों को, अभी आप देखें जैसे इराक में जब आपके चले गए सारे अमेरिकन फोर्सेस चले गए, तो इराकी गवर्नमेंट जो है वो वहां मुस्तहकम हो रही थी, लेकिन फिर वहां पे कार बॉम्ब जो है शुरू कर दिया। वहां पे फिर जो है आप देखेंगे कि एक दो महीने में 2000 से लोग ज्यादा मारे गए। तो कौन लोग हैं इसके पीछे? ये वही लोग हैं जो वहां पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और ये टोटल प्लान है वेस्ट का कि हाउ टू क्रिएट फेल्ड स्टेट इन वेस्ट एशिया, इसलिए कि जब स्टेट फेल हो जाएगा तो फिर बिल्कुल क्योस होगा, और उस क्योस में आप जो चाहे जैसा गेम चाहे प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो बॉर्डर एरिया है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जहां पे हक्कानी नेटवर्क का बहुत सारा बोलबाला है, और ये जो हक्कानी नेटवर्क है, ये बेसिकली इन्होंने काफी, इनको इमदादें मिली, बाहर से इमदाद मिली, इसकी तमाम वजाहत आपके स्टीव कॉल की किताब में बिल्कुल खुले तौर पे किस तरह से इनको प्रमोट किया गया। और आप देखें कि वहां पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद वहां पे एक्टिवेटेड नहीं है, एबल नहीं है, डिसेबल हो गई है। तो जब आप स्टेट को फेल कर देते हैं तो क्योस सिचुएशन होता है और तमाम चीजें रेगुलेट नहीं हो पाती।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी तरफ फिर आऊंगा अर्शी खान साहब। जैदी साहब, जैसा कि अर्शी खान साहब फरमा रहे थे कि तकरीबन 29 मुल्कों के जो टेररिस्ट हैं वो वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं शाम के अंदर, और जो बुनियादी मकसद उन्होंने बताया कि वेस्ट की जो पॉलिसी है वो ये है कि फेल्ड स्टेट जो है वो क्रिएट की जाए, एक नाकाम ममलिकतें जो हैं इस मशरक वस्ता के खत्ते में बनाई जाए। तो ये नाकाम, तो ये तो ठीक है कि ठीक है वो ये चाहते हैं कि ये नाकाम स्टेट्स जो हैं वो इस खत्ते में बनाएं, लेकिन इसकी मकासद क्या है? क्यों जो है वो इतना जोर दिया जा रहा है कि मशरक वस्ता के इलाके में, खासतौर पर वो खत्ते के जो इसराइल के नज़दीक हैं उनको फेल्ड स्टेट बनाया जाए वहां पर?
देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए हो रही हैं। इसराइल में चूंकि बहुत ज्यादा, यानी ये जो अपार्थाइड टाइप का रोल है वहां पर
जी,
ये बिल्कुल फेल हो रहा है, और उसकी वजह से ये किसी सूरत से चाहते हैं कि उसको बचाए रखें, और वेस्ट का पूरा उसमें यही है। और इसमें इन्होंने बदकिस्मती से बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया। वो जाहिर है कि उनकी हुकूमतें तो पिट्ठू हुकूमतें बहुत पहले से थीं और हैं, तो वो उनको बहुत आसान था उनको अपने उसमें शामिल करना। लेकिन किस्सा यह है कि इसमें बहुत सारे मुल्कों को जो इन्होंने इन्वॉल्व किया। अभी अर्शी खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जहाँ पर कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी किसी मुल्क में आने लगती है तो वहाँ भी ये हंगामे करवाते हैं, मसलन इराक, अफगानिस्तान में जो हाल है, पाकिस्तान में जो हाल है, वो सारी दुनिया को पता है। और ये तुर्की को भी इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तुर्की में भी इस टाइप का टर्मोइल जो है वो फैलाना चाहते हैं वहाँ पर। और फिर ये सारा वो करके असल मकसद ये है कि इसराइल महफूज रहे, यहाँ सारी फेल्ड स्टेट्स हों यहाँ से वहाँ तक। और ये जमहूरियत का जो एक इन्होंने ढोंग किया, तो सबसे बड़ा ढोंग तो यही है कि ठीक है कि बशार असद और उनके बाप थे और फिर उनके बाद ये हुए, और यहाँ पे जमहूरियत जो है वो उस तरीके से नहीं है। वो अब ठीक है, उन्होंने वादा किया है कि अगले इलेक्शन में हम और उसको वो करेंगे, लेकिन ये कि बहरहाल ये चीज़ पहले से उनको करनी चाहिए थी। लेकिन किस्सा यह है कि क्या सिर्फ ये जमहूरियत के नाम पर यह सारा कुछ हुआ है? जी नहीं। अगर ये हुआ तो फिर सऊदी अरब और कतर के शुमार कदार में हिसाब से वहां क्यों जमहूरियत नहीं है? یعنی یہ ایک بالکل کہنا چاہیے کہ ایک گویا مسخرہ پن ہے یہاں سے وہاں تک کہ سعودی عرب اور قطر جیسے لوگوں کے پیٹ میں جمہوریت کے لیے درد ہو رہا ہے شام کی، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کیا، اس میں انہوں نے ترکی کو بھی انوالو کر لیا جبکہ ترکی میں خود اس وقت ہنگامے شروع ہو چکے ہیں مختلف قسم کے
جی،
اور وہ جو ان کے کردوں کی پارٹی ہے وہ دوبارہ، وہ ابھی بالکل حال ہی کی خبر ہے کہ انہوں نے پھر وہ ہنگامہ وہاں پہ شروع کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ترکی کی باری ہے، اور یہاں پر جو انوالومنٹ انہوں نے کہا کہ صاحب ایران کا ہے یا حزب اللہ کا، تو ایران کا انوالومنٹ تو خیر ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ حزب اللہ کا اتنا لمیٹڈ وہاں پر وہ ہے کہ اگر وہ فل فلیج آ جائیں تو کب کے وہ وارے نہارے کر کے وہ جا چکے ہوتے، یہ ہے سارا قصہ یہاں پر، اور یہ جو ہے اس کو سنبھالنے کی یہ بہت پوری کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ انہوں نے اسلحہ بیچ میں تھوڑا سا روکا ہوا تھا لیکن اب پھر دینا شروع کیا ہے، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں آپس میں بہت اختلافات ہیں، جو شامی گروپ ان میں ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں اس میں
جی. ارشی خان صاحب، ایک بار پھر میں آپ کی طرف آؤں گا، جو صورتحال ہے شام کی، جیسا کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ 29 ملکوں کے دہشت گرد گروپ شام میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ بعض خطے کے ممالک بھی اسلحہ جاتی اور مالی حمایت اور امداد بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ان دہشت گرد گروہوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ انتہائی مشکوک قسم کی وہاں پر نظر آ رہی ہیں، اگر خالصتاً یہ بشار اسد کی حکومت کے خلاف ہوتے تو ظاہر ہے کہ سرکاری اداروں کو ٹارگیٹ کرتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب مقامات مقدسہ کو بھی ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے، تو اس کے پس پردہ مقاصد آپ کے خیال میں کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ مقدس مقامات پر جو دہشت گردوں کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد پنہ ہیں، اور عالم اسلام کو اس پر آپ کے خیال میں کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے؟
دیکھیے اس میں وہی لوگ شامل ہیں، اگر آپ غور سے آپ نے افغانستان کی اگر اسٹڈی کی ہو یا جو القاعدہ نیٹ ورک ہے اس میں اسی مینٹلٹی کے لوگ وہاں پہ شامل ہیں، اور ان کے اس میں کئی گروپ ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارا وقت لگے گا کہ کس طرح سے ان کو امداد دی جاتی ہے، کیسے وہ کام کرتے ہیں، لیکن مین مقصد وہاں پہ یہ ہے، دیکھیں دو مین مقصد ہے دہشت گرد گروپوں کا، ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں کی حکومت ہے اس کو آپ کے سیکٹ کے نام پہ، شیعہ سنی کے نام پہ اس کو ڈیناؤنس کرنا، اس کو ایک ظالم کی طرح اس کو شو کرنا، دوسری چیز یہ کہ جن چیزوں کو، جن عبادت گاہوں کو یا جن مزار کو، مزار شریف کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا اس کو مسمار کرنا، اس لیے کہ وہ سمبل آف شیعہ ریسپیکٹ اس کو مانتے ہیں، تو یہ دو چیزوں کو وہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ جاننا چاہیے کہ جو عام جو سنی طبقہ ہے وہ اس کے فیور میں نہیں ہے، اگر آپ ہندوستان میں بھی دیکھیں یا دوسرے کنٹری میں دیکھیں تو عام سنی طبقہ اس کے فیور میں نہیں ہے، جو سچویشن شام میں شروع کی گئی تھی آپ کے شروع میں تو اس وقت لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اس لیے کہ اس وقت اپوزیشن موجود تھا شام میں، اپوزیشن اس وقت ڈیمانڈ کر رہا تھا، پروٹیسٹ کر رہا تھا پیسفل، لیکن جب سے وائلنس وہاں پہ انٹر ہوا اور جب سے وہاں پہ فورن فورسز آنے لگے، ان کے امداد آنے لگے، ان کے ہتھیار آنے لگے، ان کے لوگ آنے لگے، ان کے انٹیلیجنس آپریٹیوز وہاں پہ آنے لگے، اس کے بعد سچویشن چینج ہو گئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ شام میں سچویشن چینج ہو گئی، شام میں بیسیکلی ڈیمانڈ تھا ڈیموکریٹک ریفارمز کا، ڈیموکریسی کو لانے کا، وہ ڈیمانڈ وہی کر سکتے ہیں لوگ جو وہاں کے اپوزیشن ہیں، لیکن اب جو شام میں سچویشن ہے وہاں پہ اپوزیشن بالکل ہٹ گیا ہے، اپوزیشن نہیں ہے، جو اپوزیشن بہت ایکسٹریم اپوزیشن تھا وہ وہاں سے بالکل دوسری جگہ جا چکا ہے، وہ ڈیفیکٹ کر چکا ہے، اور جو عام اپوزیشن ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس اپوزیشن کی جگہ دہشت گردوں نے لے لی ہے، اس لیے وہاں پہ کوئی پیچ اپ نہیں ہو سکتا.
جی بہت بہت شکریہ ارشی خان صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے، اور مصطفیٰ زیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے، اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.